آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, ایرانی معماری اور ایرانی عمارتوں میں پوشیدہ ہنر و خلاقیت کو بیان کرتے ہوئے ہم ایران میں عمارتوں کی خوبصورتی کی بحث میں داخل ہو چکے ہیں, اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے کاشیکاری یا ٹائل لگانے کے کام کی طرح آئینہ کاری یا آئینے کے کام کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. آج کے پروگرام میں بھی ہم عمارتوں کی تزئین اور سجاوٹ میں ایرانی معماروں کے ایک اور فن یعنی گجبری یا چونے کے نقش و نگار کے کام سے آشنا ہوں گے. ایک ایسا فن کہ جس کا استعمال عمارتوں کی دیواروں اور چھتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ایران میں طویل زمانے سے ہوتا آ رہا ہے. اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین, ماہرین آثار قدیمہ کے ثبوت و شواہد سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ گچ یا چونے کے پلاسٹر کی تاریخ اینٹیں بنائے جانے سے زیادہ قدمت کی حامل ہے. مصر کے تین اہراموں میں کہ جو 4500 سال پرانے ہیں, گچ یا چونے کو پتھروں کے درمیان مستحکم جوڑنے والے میٹیریل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. جیسا کہ تاریخی شواہد سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دنیا کے بعض علاقوں میں گچ کو دیواروں اور عمارتوں کے اندر کی سطحوں پر پلاسٹر کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. گچ یا جپسم پاؤڈر کا استعمال عمارتوں کے علاوہ بہت سے دیگر امور میں بھی ہوتا ہے. ایرانی معماری میں گچ سے عمارتوں کی زینت و آرائش کا استعمال قدیم ایام سے مرسوم رہا ہے, اور اس کی تاریخ ہخامنشیوں اور پھر ساسانیوں کے دور تک پہنچتی ہے. اسلام کے بعد ایرانی ہنرمندوں نے اس فن کو وسعت دی اور وسیع سطح پر امویوں کے دور کے کاخوں کو چونے کے پلاسٹر سے منقش کیا. اس دور کے چونے کے پلاسٹر کے کام کے بہت سے نمونے محلوں میں باقی رہ گئے ہیں, اور کاخے المنیا جیسے محلوں میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس فن کے اہم ترین آثار عراق کے شہر سامرہ کی عمارتوں میں ظاہر ہیں کہ جو فطرت سے متاثر نقوش کے ساتھ جپسم کی سجاوٹ کی ایک بہترین مثال ہیں. ان محلوں میں دیواروں کے 1 میٹر اونچائی تک چونے کا پلاسٹر کیا گیا ہے, اور ان کے اوپر خوبصورت ڈیزائنیں بنائی گئی ہیں. اس کے بعد ایرانیوں کے طرز پر چونے کے پلاسٹر کا فن عراق سے ہوتے ہوئے دیگر ملکوں میں بھی منتقل ہو گیا. مثال طور پر اس کے نمونے مصر میں دیکھے گئے ہیں کہ جو مصر میں ماضی میں چونے کے کاموں سے مختلف تھے, اور جن کے مشاہدے سے اس ملک کے فنکاروں پر ایرانی فن تعمیر کے اثرات کی نشاندہی ہوتی ہے. ان نمونوں میں چھت کے اطراف اور کھڑکیوں کے ارد گرد کو چونے کے پلاسٹر سے بنے گلبوٹوں کے نقوش سے مزین کیا گیا ہے, اور اس میں خط کوفی کا بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ جو ایرانی گجبری یا چونے کے پلاسٹر کے کام کی خصوصیت رہی ہے. ایلخانیوں کے دور میں چونے یا جپسم پلاسٹر کا فن اپنے کمال کو پہنچ گیا, اور مسجدوں کے اندر اور خاص طور پر محرابوں میں بہت زیادہ اس سے استفادہ کیا جانے لگا. ایلخانیوں کے دور میں جو محرابیں بنائی گئیں ان کو چونے کے اوپر خط کوفی اور ہندسی نقوش سے مزین کیا گیا, اور اس دور میں ابھرے ہوئے چونے کے نقش و نگار کا کام بہت زیادہ رائج تھا. اس دور کے باقی ماندہ آثار میں قزوین کی مسجد حیدریہ میں بے مثال کتبوں, بستام میں بقعہ بایزید بستامی اور شہر اصفہان کے متعدد محرابوں کا نام لیا جا سکتا ہے کہ جس گرانبہا فن کے بے مثال نمونے ہیں. اصفہان کی جامع مسجد کی منفرد محراب الجائتو چونے کے کام کے فن کا بے مثال نمونہ ہے کہ جسے عالم اسلام کی معماری میں گرانبہا چونے کے کام کے طور پر جانا جاتا ہے. یہ محراب 710 ہجری قمری مطابق 1310 عیسوی میں بنائی گئی ہے, اور اس میں قرآن کریم کی آیات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کندہ نظر آ رہی ہیں. اس قطبے کے ارد گرد خوبصورت گلبوٹوں کے نقوش ہیں کہ جو اصفہان کے استاد حیدر کے ہاتھوں بنائے گئے ہیں. اٹلی کے قلمکار ایتالو کالوینو نے شہر اصفہان کو اور اس محراب کو دیکھنے کے بعد لکھا ہے, میں کوشش کروں گا کہ ایک ایسی محراب کی توصیف بیان کروں کہ جو 14ویں صدی عیسوی سے متعلق اصفہان کی جامع مسجد میں واقع ہے. محراب مسجد کا ایک حصہ ہوتی ہے کہ جو مکہ اور قبلہ کی جہت کو ظاہر کرتی ہے. جب بھی اس مسجد کو دیکھتا ہوں اور محراب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو اس کو دیکھنے سے تھکتا نہیں ہوں. وہ چیز کہ جو مجھے مجذوب کرتی اور اپنی جانب کھینچتی ہے, ایک در کی مانند محراب ہے جس کا در کھلتا نہیں ہے, لیکن اس کا ظاہر درخشاں ہے اور گویا کوئی بہت قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اٹلی کے قلمکار ایتالو کالوینو مزید لکھتے ہیں کہ اولجائتو محراب سفید چونے یا جپسم سے بنی ہے اور اس پر انواع اقسام کی کندہ کاری کی گئی ہے۔ محراب کے کناروں پر مختلف ڈیزائنیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس محراب میں چونے کے نقوش کا نفیس کام ہر دیکھنے والے کو ایک لامحدود فضا ملے جاتا ہے۔ اس کے مشاہدے کے بعد اپنے احساسات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صفویہ دور میں چونے کے کام کا فن نئی روشوں سے انجام پایا، اور خوبصورت مقرنس کا کام، کہ جو ایرانی معماری میں زیب و زینت کا ایک اہم عنصر ہے، چھتوں کے کنارے پر بیل بوٹوں کے نقوش کے ساتھ عمارتوں کی زینت بنا۔ اس درمیان ہشت بہشت، قیصریہ بازار کا مین گیٹ اور شہر اصفہان میں کاخ علی قاپو میں موسیقی کے حال جیسی گنا قدر عمارتیں بھی چونے کے کام اور اس سے بنائے گئے نقوش کے فن کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ قاجاریہ دور میں بھی چونے کے کام کے فن کو رونق ملی، جو اس بات کا سبب بنی کہ سرکاری عمارتوں اور پبلک مقامات میں بھی اس خوبصورتی اور سجاوٹ کی روش کے بہت سے نمونے وجود میں آئے۔ تہران میں کاخ گلستان اور کاخ ارم، اور شیراز میں نارنجستان قوام چونے کے پلاسٹر کے فن کے جملہ نمونے ہیں جن کا تعلق قاجاریہ دور سے ہے۔ قاجاریہ دور کے بعد چونے کا کام دھیرے دھیرے عوام میں رائج ہو گیا، اور پھر رہائشی عمارتوں کے دروازوں کے سامنے والے حصے اور اسی طرح گھروں کے اندرونی حصوں میں بڑے پیمانے پر چونے کا کام ہونے لگا۔ بیشتر مقامات پر رنگا رنگ نقوش اور اشعار کی خطاطی کا کام بھی ان دونوں چونے کے پلاسٹر کے کام میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یقیناً حالیہ دہائیوں میں اس رجحان میں تبدیلی آئی ہے، اور اس پر عمل درآمد کی شکل نئی ایجادات کے ساتھ ہے۔ چونے کے کام کے خصوصی اور حیرت انگیز حصوں میں سے ایک چونے سے ایسی جالیوں کا بنانا ہے کہ جن کو صفویہ دور میں رواج حاصل تھا، اور اس وقت بھی کبھی کبھار اس روش سے استفادہ ہوتا ہے۔ اس روش میں کھڑکی کے بجائے چونے کی ایک زخیم تہ بنائی جاتی ہے اور اسے جالی نما صورت میں بناتے ہیں، پھر چونے کی جالی کے سوراخوں کو رنگین شیشوں سے ڈھک دیتے ہیں۔ ان دونوں عام طور پر عمارتوں میں گچ یا چونے کے کام کو دیوار اور چھت پر پلاسٹر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گچ کا کام نہ صرف سستا اور آسان ہے، بلکہ بلڈنگ میٹیریل کو مستحکم کرتا، اور اس میں یہ بھی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ رنگوں سے گچ کے اوپر مختلف قسم کی ڈیزائنیں بنائی جا سکتی ہیں۔ سامعین، ہم اگلے پروگرام میں ایرانی معماری کی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔